یہ سی ڈی آپ کی خدمت میں اسلامک ریسرچ سینٹر راولپنڈی کی جانب سے پیش کی جا رہی ہے۔ انٹرنیٹ پر ہمارا پتہ ہے www.ircpk.com۔
الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما۔ سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وأتموا الحج والعمرة لله وأتموا الحج والعمرة لله، اور پورا کرو حج اور عمرہ کو اللہ کے لیے۔ اسلام میں ایسے اعمال ہیں جن کا اجر و ثواب جن کی قدر و منزلت جن کی شان و عظمت اللہ مالک الملک کے ہاں بہت زیادہ ہے۔ اسلام میں کتنے ہی اعمال ایسے ہیں ان کا قدر و ثواب، ان کی قدر و منزلت، ان کی شان و عظمت اللہ مالک الملک کے ہاں بہت زیادہ ہے، اور انہی اعمال میں سے ایک عمل عمرہ کی ادائیگی ہے۔ آج کی اس نشست میں اللہ مالک الملک کی توفیق سے عمرہ ہی کے متعلق کچھ بات عرض کرنی ہے، اور جو بات عرض کرنی ہے وہ دو حصوں پر مشتمل ہوگی۔ پہلے حصہ میں اللہ کی توفیق سے یہ عرض کرنا ہے کہ عمرہ کی ادائیگی کی کیا فضیلت ہے، اور دوسرے حصہ میں اس بات کو اللہ کی توفیق سے بیان کرنے کی کوشش کرنا ہے کہ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مطہرہ کی روشنی میں عمرہ کس طرح ادا کیا جائے۔ اللہ سے دعا ہے کہ مجھے صحیح بات کہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور صحیح بات پر کہنے والے کو اور سب سننے والوں کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اور اللہ سے یہ بھی درخواست ہے کہ رمضان المبارک کی اس مبارک رات میں ہمارا بات کے کہنے اور سننے کے لیے جمع ہونا اپنے خوشنودی کا سبب بنائے، اور کل قیامت کے دن ہمارا یہ کہنا اور سننا ہمارے لیے وبال نہ بنے بلکہ کہنے والے کے لیے بھی اور سننے والوں کے لیے بھی ذریعہ نجات بنے۔ عمرہ کی فضیلت رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے عمرہ کی فضیلت میں کتنے ہی ارشادات بیان فرمائے ہیں، ان ارشادات میں سے ایک ارشاد یہ ہے کہ جب کوئی شخص ایک عمرہ کے بعد دوسرا عمرہ کرتا ہے، ان دو عمروں کے درمیان جو گناہ ہیں وہ اللہ معاف فرما دیتے ہیں۔ امام بخاری رحمہ اللہ بیان فرماتے ہیں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، العمرۃ الی العمرۃ کفارۃ لما بینہما والحج المبرور لیس لہ جزاء الا الجنہ۔ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ایک عمرہ کے بعد دوسرا عمرہ، اس کی وجہ سے جو دو عمروں کے درمیان گناہ ہیں وہ مٹ جاتے ہیں، اور جو حج مبرور ہے اس کی جزا جنت ہی ہے۔ اور اس پہ بھی بس نہیں، عمرہ سے صرف گناہ ہی معاف نہیں ہوتے بلکہ اللہ کے فضل و کرم سے حج اور عمرہ کی وجہ سے اللہ حج اور عمرہ کرنے والے سے غربت و افلاس کو، تنگدستی کو، حج اور عمرہ کرنے والے سے اللہ غربت و افلاس کو اور تنگدستی کو دور فرما دیتے ہیں۔ امام ابن ماجہ رحمہ اللہ بیان فرماتے ہیں، حضرت فاروق رضی اللہ تعالی عنہ وہ اس حدیث کے راوی ہیں، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، تابعوا بین الحج والعمرہ فإن المتابعة بینہما تنفی الذنوب والفقر كما ينفي الكير خبث الحديد او كما قال صلى الله عليه وسلم. فرمایا اے لوگ، عمرہ اور حج پے بہ پے یکے کا دیگرے کیا کرو. اے لوگوں، عمرہ اور حج پے بہ پے یکے بعد دیگرے کیا کرو. عمرہ اور حج کو یکے بعد دیگرے کرنا، اس سے دو فائدے ہیں. ان کی وجہ سے گناہ دور ہو جاتے ہیں، تندرستی و غربت و اتلاف ختم ہو جاتے ہیں، اور اللہ کی کروڑوں رحمتیں ہوں ان پر صلی اللہ علیہ وسلم. غربت و افلاس کے دور ہونے اور گناہوں کے دور ہونے کو مثال سے بیان فرمایا. کیوں مثال سے بیان فرمایا؟ وہ رحمت للعالمین ہے، امت کے لیے اپنے دل میں انتہائی شفقت رکھتے ہیں، ان کی شدید خواہش ہے امت کے دل و دماغ میں بات اتر جائے. فرمایا لوہے کو بھٹی میں ڈالا جائے، لوہے کو بھٹی میں ڈالا جائے اس کا زنگ ختم ہو جاتا ہے یا باقی رہتا ہے. لوہے کو بھٹی میں ڈالا جائے اس کا زنگ ختم ہو جاتا ہے. فرمایا اسی طرح حج اور عمرہ کے تیبت کرنے کی وجہ سے حاجی اور عمرہ کرنے والے سے اس کے گناہ اور اس کا غربت و ابلاغ دور ہو جاتا ہے، اور حاجی اور عمرہ کرنے والا اس کی قدر و منزلت، اس کی شان و عظمت، اس کے مقام و مرتبہ کے کیا کہنے، وہ تو مہمان ہے عرش عظیم کے رب کا. ذرا غور کیجئے، اگر مجھے یا آپ کو وہ اپنا مہمان بنانا چاہے جو ہم سے بڑا ہے، کتنی خوشی محسوس کرتے ہیں. اگر کوئی چھوٹا بلائے تو فوراً کہتے ہیں جی وقت نہیں ہے، بڑا مشغول. اور اگر وہ بلائے جو اپنے سے سینئر ہے، جس کے پاس ٹکے زیادہ ہے، یا منصب و اقتدار میں اپنے سے اوپر ہے، اس کا مہمان بن کے کتنی خوشی انسان محسوس کرتا ہے. اور اگر پاک و ہند میں دیسی کسی کو بلا لے، محلے والوں کو مصیبت میں ڈال دیتا ہے، موقع موقع بے موقع بتلاتا ہے ڈیسی صاحب نے بلایا. اور اگر کسی منسٹر سے ملاقات ہو جائے، محلے والوں کی شامت آ جاتی ہے. اور اگر سربراہ مملکت کہیں غلطی سے اس سے مصافحہ ہو جائے اپنے ڈرائنگ روم میں، اس کی تصویر لگاتا ہے، ہاں اخبار نویسوں کو پیسے دے کہ کسی طریقے سے اچھی سی تصویر کھائیں گا، ایسے ہی ہے کہ نہیں؟ اور حاجی حج کے لیے جانے والا، عمرہ کے لیے جانے والا،
وہ کس کا مہمان بنتا ہے، حج کے لیے جانے والا، عمرہ کے لیے جانے والا، عرش عظیم کے رب کا مہمان بنتا ہے. امام ابن ماجہ رحمہ اللہ بیان فرماتے ہیں، انشاءاللہ جو بات کہوں گا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے کہوں گا، اپنی بات نہ کہوں گا. امام ابن ماجہ رحمہ اللہ بیان فرماتے ہیں، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما وہ اس حدیث کے راوی ہیں، رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، الغازی فی سبیل اللہ والحاج والعمار وقت اللہ دعاہم فاجابو سالوہ فعاقوہ. فرمایا تین قسم کے لوگ، تین قسم کے لوگ اللہ کے مہمان ہیں. ایک اللہ کی راہ میں جہاد کے لیے نکلنے والا، دوسرا حج کے لیے جانے والا، اور تیسرا عمرہ کے لیے جانے والا. یہ تینوں کے تینوں اقسام کے لوگ کون ہیں؟ اللہ کے مہمان ہیں. اور ذرا دیکھیے، بن بلائے مہمان نہیں، جاہوں کا جاہوں، ان کو اللہ نے خود دعوت دی، انہوں نے اللہ کی دعوت پہ لبیک کہا، اے اللہ ہم سب کو انہی میں سے کر. اللہ نے ان کو دعوت دی، انہوں نے اللہ کی دعوت پہ لبیک کہا. اور پھر کیا ہے، اللہ کے مہمان خالی واپس آئیں گے، سالوہ فعاقوہ، اللہ کے ان مہمانوں نے اللہ سے سوال کیا، اللہ نے ان کو عطا فرمایا. اللہ کا مہمان بنے اللہ کے بلانے پر، اللہ کا مہمان بنے اور پھر خالی واپس آئے. وہ اللہ سب سے زیادہ باہیا، سب سے زیادہ قریب، سب سے زیادہ رحیم، سب سے زیادہ مہربان، اور زمین و آسمان کے خزانے ان کی ملکیاں، ان کا مہمان بن کے جائے اور ان کے سلام کرے، اب اس کی جھولی خالی آئے. سالوہ فعاقوہ، اللہ کے ان تین قسم کے مہمانوں نے اللہ سے سوال کیا، اللہ نے ان کے سوال کو پورا فرمایا. اور ایک دوسری حدیث میں ہے، الحجاج والعمار وقت اللہ، الحجاج والعمار وقت اللہ، سالوہ عجابہم وان استغفروہ غفر لہم او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم. فرمایا حاجی اور عمرہ کرنے والے یہ اللہ کے مہمان ہیں، اللہ سے فریاد کرتے ہیں، اللہ ان کی فریاد کو پورا کرتا ہے. اور بات کے پورا کرنے سے پہلے ذرا اپنی بیوقوفی کو بھی دیکھیے، ہم میں سے کتنے ہیں عمرہ کے لیے جاتے ہیں، سارا شاپنگ کا پروگرام مکہ ہی میں پورا کرنے،
شاپنگ کرنا حرام نہیں مردوں کے لیے، لیکن موقع موقع کی بات ہے. حاجی اور عمرہ کرنے والا، حج اور عمرہ کے لیے جانے والا اللہ کا مہمان ہے، اللہ سے فریاد کرتا ہے، اللہ اس کی فریاد کو پورا کرتے ہیں، اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتا ہے، اللہ اس کے گناہوں کو معاف فرماتا ہے. عمرہ کے لیے جانے والا کتنی شان ہے اس کی، کتنا مقام ہے اس کا. اور عمرہ اور حج تو وہ اعمال ہیں، ان کی قدر مندرت اتنی بلند و بالا ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جہاد الکبیر والضعیف والمرأۃ الحج والعمرہ، فرمایا بوڑھے لوگوں کا، کمزور لوگوں کا اور عورتوں کا جو جہاد ہے وہ حج اور عمرہ کو ادا کرنا. بوڑھے لوگوں کا، کمزور انسانوں کا اور عورتوں کا جو جہاد ہے وہ حج اور عمرہ کی ادائیگی ہے. ایک اور حدیث میں ہے، ابن خزیمہ رحمہ اللہ اس حدیث کو بیان فرماتے ہیں، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرتی ہیں، اور اس پاک زمانے کی عورتیں ان کے سوال بھی کتنے پیارے ہیں. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سوال کرتی ہیں، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیا عورتوں پر جہاد ہے؟ کیا عورتوں پر جہاد ہے؟ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، علیہن جہاد لا قتال فی، عورتوں پر جہاد ہے لیکن ان کا جہاد ایسا ہے اس جہاد میں لڑائی نہیں. اور وہ کیا ہے؟ الحج والعمرہ، عورتوں کا جہاد حج کا کرنا ہے، عمرہ کا ادا کرنا ہے. اور پھر یہ جو مقدس مہینہ ہے رمضان کا، جو مبارک مہینہ ہے، اس میں عمرہ کا ادا کرنا، اس کی حیثیت، اس کا اجر و ثواب اور زیادہ بڑھ جاتا ہے. امام ترمذی رحمہ اللہ بیان فرماتے ہیں، حضرت ام معقل، حضرت ام معقل رضی اللہ تعالی عنہا وہ اس حدیث کی راوی ہیں، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمرۃ فی رمضان تعدل حج، رمضان کے مہینہ میں عمرہ کرنا، رمضان کے مہینہ میں عمرہ کرنا اس کا اجر و ثواب حج کے برابر. رمضان میں عمرہ کی حیثیت، عمرہ کا اجر و ثواب اور زیادہ بڑھ جاتا ہے. رمضان کا عمرہ اپنے اجر و ثواب میں حج کے درجہ کو پہنچ جاتا ہے. اور اس پر بھی بس نہیں بھائیوں، اس پر بھی بس نہیں، بلکہ جو شخص رمضان المبارک میں اللہ کے لیے عمرہ کرے،
اللہ اسے اتنا ثواب عطا فرماتے ہیں گویا کہ اس نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ کی زندگی میں حج کو ادا رمضان کا عمرہ اپنے اجر و ثواب میں اتنا بلند بالا ہے گویا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ میں آپ کی امامت میں آپ کی قیادت و قیادت میں بیت اللہ کا حج اور یہ بات بھی اپنی طرف سے نہیں کہتا ابو داؤد رحمہ اللہ بیان فرماتے ہیں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما اس حدیث کے راوی ہیں رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم حج کا ارادہ فرماتے ہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم حج کا ارادہ فرماتے ہیں بہت سے مسلمان آپ کی امامت میں حج کے ارادہ سے نکلنے کا پروگرام بناتے ہیں اور حج کے ارادہ سے نکلنے کے پروگرام کا جذبہ مردوں ہی میں نہیں عورتوں میں بھی ہے ایک مسلمان عورت اپنے شوہر سے کہتی ہے میں نے بھی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امامت میں آپ کی قیادت و سیادت میں حج کرنا ہے میرے حج کا بھی بندوبست کی کتنا پیارا ہے وہ زمانہ اور کتنے پیارے ہیں اس زمانے کے لوگ حامد شوہر کہتا ہے میرے پاس تو کوئی سواری نہیں میں تجھے حج کیسے کرواؤں عورت کہتی ہے تمہارا جو فلاں اونٹ ہے عرب اپنے اونٹوں کے نام رکھا کرتے تمہارا فلاں جو اونٹ ہے سواری کے قابل ہے اس کو مجھے حج کرواؤ شوہر کہتا ہے میں نے وہ اونٹ اللہ کی راہ میں وقف کر دیا ہے اب تجھے اس اونٹ پر حج کیسے کروا سکتا بیوی مطمئن نہیں شوہر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچتا ہے اور کیا بات لے کے پہنچتا ہے اپنی بیوی کی شکایت اور اپنی بیوی کی فرمائش عرض کرتا ہے اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میری بیوی آپ کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہتی اور اس نے مجھے یہ کہا ہے کہ میں آپ کی خدمت میں پہنچ کر ہمارے درمیان جو جھگڑا ہے وہ پیش کرو میری بیوی نے یہ فرمائش کی کہ میں آپ کے ساتھ حج کے لیے جانے کی خاطر بندوبست کروں اور میں نے اس سے کہا کہ میرے پاس تو سواری نہیں اس نے کہا فلاں جو اونٹ ہے اس پر میرے حج کا بندوبست کروں میں نے کہا وہ اونٹ میں اللہ کی راہ میں وقف کر چکا ہوں میری بیوی نے کہا کہ جاؤ پھر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھو آپ نے فرمایا اے ساتھی اگر تو اسی روٹ پر اپنی بیوی کو حج کروا دے تو یہ بھی اللہ کی راہ میں ہے پھر اس آدمی نے کہا کہ میری بیوی یہ پوچھنا چاہتی ہے کیا کوئی ایسا عمل ہے کہ اس عمل کی وجہ سے وہ اس ثواب کو پا لے جو آپ کے ساتھ حج کرنے کی وجہ سے اس کو ملنے والا ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ اتنا بلند تصور ہے اس عورت کا, اللہ کی رحمتیں ہیں اس پر. اور اے اللہ ہم مردوں کو اور ہماری عورتوں کو ہماری بچیوں کو بھی ایسے ہی تصورات نصیب فرمائیں. اپنے شوہر سے کہتی ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ کے آنا, اب اپنے گھریلو حالات کی وجہ سے آپ کی معیت میں حج پر تو نہیں جا سکتی, لیکن کیا کوئی ایسا عمل ہے جس کے کرنے کی وجہ سے میں وہی ثواب پا لوں جو آپ کے ساتھ حج پر جانے کا ہے؟ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میری طرف سے اپنی بیوی کو وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اور پھر اس کو بتلانا رمضان المبارک میں عمرہ کا کرنا یہ اپنے ثواب رمضان المبارک میں عمرہ کا کرنا یہ اپنے اجر و ثواب میں میرے ساتھ حج کے کرنے کے برابر. عمرہ کی شان, عمرہ کی عظمت, عمرہ کا اجر و ثواب کتنا ہے, اور خصوصاً وہ عمرہ جو رمضان المبارک کے مبارک مہینہ میں ادا کیا جا رہا. بات کا جو پہلا حصہ تھا وہ یہی تھا کہ عمرہ کا اجر و ثواب, عمرہ کی فضیلت, عمرہ کی شان و عظمت اسلام میں کیا ہے. بات کا جو دوسرا حصہ ہے وہ یہ ہے کہ عمرہ کو کس طرح ادا کیا جائے. عمرہ اور حج کی ادائیگی کے لیے رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ کے چاروں طرف میقات مقرر فرمائے, اور میقات اس مقام کو کہتے ہیں جہاں گزرتے ہوئے حج اور عمرہ کا ارادہ کرنے والا احرام کی حالت میں گزرتا ہے اور حج اور عمرہ کی نیت کے ساتھ گزرتا ہے. صحیح بخاری میں ہے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما بیان فرماتے ہیں وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لأهل المدينة ذو الحليفة ولأهل الشام الجحفة ولأهل النجد قرن المناط ولأهل اليمن يلبن وقال هن لهن ولمن أتى عليهم من غيرهن لمن كان يريد الحج والعمرة او كما قال صلى الله عليه وسلم. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما بیان فرماتے ہیں رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ والوں کے لیے ذو الحلیفہ کو میقات کے طور پر مقرر کیا, اور ذو الحلیفہ کو آج کل ابیار علی کے نام سے موصول کیا جاتا ہے رضی اللہ تعالی. اور اہل شام کے لیے جوفا کے مقام کو میقات قرار دیا,
اور نجد والوں کے لیے قرن المنازل کو میقات قرار دیا. یہ جو قرن المنازل ہے جب یہاں سے جائیں تو طائف سے نکلے مکہ مکرمہ کی طرف تو ایک جگہ ہے جس کا نام ہے السیل، اسی کا نام قرن المنازل ہے، اور وہاں اللہ کے فضل و کرم سے اب بہت شاندار سعودی حکومت کی طرف سے مسجد بنائی جا چکی ہے، اور اللہ ان کو جزائے خیر دے، وہاں نہانے کا، وضو کا اور نماز کی ادائیگی کا بہت اچھا بندوبست ہے. فرمایا کہ اہل نجد کے لیے قرن المنازل ہے اور یمن والوں کے لیے یلملم ہے. فرمایا جو کوئی مکہ آنا چاہے اگر ان ملکوں سے ہو تو اس کے لیے یہی میقات ہیں، اور اگر ان سے جو دور ملک ہیں وہاں سے آنا چاہے تو جو کوئی حج یا عمرہ کے ارادے سے آئے اس کے لیے یہی میقات ہے. یہاں ایک چھوٹا سا لیکن ضروری مسئلہ اور ہے، کیا کسی شخص کو اس بات کی اجازت ہے کہ ان میقاتوں سے پہلے احرام کی چادریں پہن کر عمرہ یا حج کی نیت کر لے؟ سوال زیادہ ہے کہ نہیں؟ کیا کسی کے لیے یہ بات درست ہے کہ میقات سے پہلے احرام کی چادریں پہن کر عمرہ یا حج کی نیت کر لے؟ جواب یہ ہے، اچھی طرح سن لیجیے، بحیثیت مسلمان کے ہمارا ایمان ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو چیزیں مقرر کی ہیں ان میں کمی کرنا درست ہے، اور ان میں اضافہ کرنا وہ بھی جائز ہے. بہت سے پاکستانی اور ہندوستانی بھائی جب مدینہ طیبہ سے عمرہ کی ادائیگی کی خاطر روانہ ہوتے ہیں کہاں سے احرام باندھتے ہیں؟ بولیے، مسجد نبوی سے. اور اس بات میں سمجھتے ہیں کہ بھلائی کی بات ہے. سن لیجیے، نوٹ کر لیجیے اور یاد رکھیے، ایسا کرنا درست ہے. دین اللہ نے نازل کیا، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، اس میں کمی بیشی کرنا غلط ہے. نہ کسی کو اضافہ کی اجازت ہے نہ کمی کی اجازت ہے. حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے ایک سپاہ سالار عبداللہ ابن عامر رحمہ اللہ، وہ خراسان کی مہم پر روانہ ہوئے، خراسان کی مہم پر روانہ ہو، اور انہوں نے یہ نظر مانی کہ اگر اللہ نے خراسان کو میری قیادت میں فتح کروایا تو میں یہی سے احرام باندھ کر بیت اللہ کی طرف جاؤں. اللہ کی حکمت، خراسان اللہ کے فضل و کرم سے عبداللہ ابن عامر ان کے ہاتھوں فتح ہو، اب نیسا پور سے احرام باندھا اور بیت اللہ آئے. حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ جب ان سے ملاقات کے لیے آئے، اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ ان کو اطلاع ہوئی کہ عبداللہ ابن عامر نے نیسا پور سے احرام باندھا تھا، انتہائی ناراض ہوئے، تم کون ہو اس میقات سے پہلے احرام باندھنے والے؟ جو میقات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مقرر کیا. امام مالک رحمہ اللہ، ان کی خدمت میں ایک شخص حاضر ہوتا ہے، عرض کرتا ہے، چاہتا ہوں مسجد نبوی سے احرام کی نیت سے نکلوں، چاہتا ہوں مسجد نبوی سے احرام کی نیت سے نکلوں۔ امام مالک رحمہ اللہ فرماتے ہیں ایسا نہ کرنا، ایسا نہ کرنا۔ وہ شخص جواب میں کہتا ہے اس میں کون سی بات ہے، ذوالحلیفہ میں اور مسجد نبوی میں چند میل کا فاصلہ ہے، اور میں چاہتا ہوں کہ میرا احرام مسجد نبوی سے ہو۔ امام مالک رحمہ اللہ فرماتے ہیں اللہ تعالی نے فرمایا ہے فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ۔ جو لوگ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی مخالفت کرتے ہیں وہ اس بات سے ڈر جائیں کہ ان پر اللہ کی طرف سے کوئی عذاب آئے، ان تصیبہم فتنۃ او یصیبہم عذاب علیم، اس بات سے ڈر جائیں ان پہ کوئی فتنہ آ جائے یا ان پر اللہ کی طرف سے عذاب علیم آئے۔ بات کو سمجھ لیجیے، احرام کی نیت وہاں سے کرنی ہے جس مقام کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مقرر فرمایا، اور اسی مقام پر ساری زندگی کے لیے ساری عبادات کے متعلق اس قانون کو، اس قاعدہ کو، اس ضابطہ کو، اس رول کو سمجھیے۔ ہمارے ہندو پاک میں بہت سی خرابیوں کا سبب یہ ہے، لوگوں نے اپنی مرضی سے، اپنی پسند سے دین میں کتنی ہی باتوں کو داخل کر لیا۔ اگر روکا جائے تو کہتے ہیں کہ ہماری نیت بڑی اچھی، بھائی بات نیت کی نہیں، اگر دین میں کسی اور بات کا اضافہ کرو گے اس سے رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی ہے۔ دو ہی باتیں ہیں، یا تو معاذ اللہ یہ کہو کہ ان پر اللہ نے جو دین نازل کیا انہوں نے وہ دین امت کو پورا نہ پہنچایا، معاذ اللہ، یا یہ کہو کہ نہ ان کو خبر تھی نہ ان کے اللہ کو خبر تھی، میں آیا ہوں میں وہ بات جو اللہ بتلانا بھی بھول گئے اور مدینے والے بھی بتلانا بھول گئے، میں اس بات کو بتلا رہا ہوں۔ دونوں باتیں باطل ہیں۔ تو بات یہ عرض کی، یہ بات ہمیشہ یاد رہے، دین اتنا ہے جتنا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، اس میں کمی بھی غلط ہے، اس میں بیشی بھی غلط ہے۔ وہ میقات مدینہ والوں کے لیے ذوالحلیفہ، نجد والوں کے لیے کرن المنازل، شام والوں کے لیے جحفہ، اور یمن والوں کے لیے یرم۔ اب میقات پہ جو احرام باندھنا ہے، احرام کے باندھنے سے پہلے، اور یہ بات عرض کرنے سے پہلے ایک اور بات عرض کروں، بعض ساتھی ہوائی جہاز کے ذریعہ سے ریاض سے عمرہ کے لیے جاتے ہیں، سوال یہ ہے کہ وہ احرام کہاں سے باندھے۔ میں خود ہی سوال کر کے جواب دے رہا ہوں تاکہ بعد میں آپ کی طرف سے سوالوں کی نشست مختصر ہو۔ ریاض والے احرام کی نیت کہاں سے کریں اور احرام کی چادریں کہاں سے پہنیں، اس کے متعلق صورت یہ ہے کہ ریاض سے جو جہاز جدہ جاتا ہے اس کا روٹ جو ہے طائف مکہ جدہ ہے. ریاض سے جانے والا جہاز میقات کے اوپر سے جاتا ہے. اب ظاہر ہے کہ میقات کے گزرنے سے پہلے احرام میں اور عمرہ یا حج کی نیت کے ساتھ ہونا ضروری ہے. اب کہاں چکرے پہنے اور کہاں احرام کی نیت کریں؟ ایک صورت یہ ہے کہ جب جہاز طائف پہنچے اس سے پہلے پہلے احرام کی چکرے پہن چکا ہو اور طائف پہنچنے پر احرام کی نیت کریں. اور اگر کوئی شخص یہ سمجھے کہ جہاز میں کپڑوں کا اتارنا اور چکروں کا پہننا میرے لیے مشکل ہے, وہ ریاض سے چکریں پہن سکتا ہے لیکن عمرہ و حج کی نیت نہ کرے. عمرہ و حج کی نیت نہ کرے. جب طائف کی بلندی پر جہاز پہنچے عام طور پر وہ اعلان کرتے اور اگر نہ کرے تو ان کو پہلے سے تنبیہ کرتے. جب طائف کے مقام پر پہنچے اس پر لبیک اللہم لبیک پکارنا شروع. ایک اور سوال ہے کہ احرام مردوں کے لیے تو دو چکرے ہیں, انسلی سلی ہوئی نہ ہو دو چکرے ہیں, عورتوں کے احرام کی کیا صورت ہے؟ ماشاءاللہ لوگوں نے دین میں اپنی طرف سے بڑی باتیں داخل کر لی. بعض لوگ سمجھتے ہیں عورت کا جو احرام ہے اس کے لیے بھی سفید یونیفارم ہے, جس طرح اسکولوں کالجوں میں ہے یونیفارم. بعض لوگ بڑے اہتمام سے جب اپنی بیگمات کو اپنی بچیوں کو عمرہ یا حج کے لیے لے جاتے ہیں سارا لباس سفید بنواتے ہیں. اسلام میں اس کی کوئی حیثیت نہیں. عورت کے جو کپڑے ہوں انہی کپڑوں میں وہ احرام کی نیت کر سکتی. اور عورت کے احرام کے متعلق ایک اور بات یہ ہے کہ عورت احرام کی حالت میں اپنے چہرے کو ڈھانپے یا اپنے چہرے کو ننگا رکھے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان فرماتی ہے اور ان کی حدیث سنن ابی داؤد میں, اللہ کے فضل و کرم سے بات کہوں گا سنت مطہرہ سے, احادیث کی کتابوں سے کہوں گا. سنن ابی داؤد میں ہے, حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان فرماتی ہے ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ احرام کی حالت میں تھی, ہمارے پاس سے سوار گزرتے, جب سوار ہمارے قریب ہوتے تو ہم اپنی جلباب کو, جلباب عربی میں اس بڑی چادر کو کہتے ہیں جو عورت کے سارے جسم کو سر سے لے کر قدموں تک سارے جسم کو چھپا لیتی ہے اور جس کو بعض برنصیب خیمہ کہتے ہیں. حضرت عائشہ فرماتی ہیں ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ احرام کی حالت میں تھی, ہمارے پاس سے سوار گزرتے تو ہم اپنی چادروں کو, اپنی جلباب کو اپنے چہرے پہ ڈال لیتے اور جب سوار ہمارے پاس سے دور ہو جاتے اپنے چہروں سے اپنی جلبابوں کو ہٹا لے. کیا معلوم ہوا؟ مسلمان عورت جب احرام کی حالت میں ہو اگر اس کے سامنے غیر محرم مرد ہو اپنے چہرے کو ڈھانپ کے رکھے اور جب غیر محرم مرد نہ ہو اس وقت اپنے چہرے سے اپنی جلباب کو, اپنی اورانی کو, اپنی چادر کو دور کر لیں.
اب ان مسلمان بہنوں کا کیا کیجیے جو ہمیشہ ہی ننگے چہرے پھرتی ہیں؟ اللہ ان کو ہدایت عطا فرمائے. ایک اور حدیث میں ہے اور وہ حدیث موطا امام مالک میں ہے، حضرت فاطمہ بنت المنذر رحمہ اللہ وہ بیان کرتی ہے، فرماتی ہیں ہم اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہما ان کے ساتھ تھی، اور ہم نے احرام کی حالت میں اپنے چہروں کو اپنی اوڑھنیوں سے ڈھانپ رکھا. ایک اور حدیث میں ہے اور وہ حدیث امام حاکم رحمہ اللہ بیان فرماتے ہیں، حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہا حضرت عائشہ کی بڑی بہن، وہ بیان کرتی ہیں کہ ہم احرام کی حالت میں اپنے چہروں کو ڈھانپ کے رکھتے. بات کا خلاصہ یہ ہے، عورت احرام کی حالت میں اپنے چہرے کو اس وقت ڈھانپ کے رکھے گی جب اس کے سامنے غیر محرم مرد ہو. اگر غیر محرم مرد نہ ہو اس وقت اپنے چہرے سے اپنی چادر کو اپنی اوڑھنی کو دور رکھے، اور احرام کی چادریں پہننے سے پہلے سنت طریقہ یہ ہے کہ آدمی غسل کرے. ترمذی شریف میں ہے حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ وہ بیان فرماتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے احرام تلبیہ پکارنے سے پہلے اپنے کپڑوں کو اتارا اور غسل فرمایا. ایک اور بات جو احرام کی نیت کے کرنے سے پہلے سنت ہے وہ یہ ہے کہ مرد احرام کی نیت کے کرنے سے پہلے خوشبو کو استعمال کرے. صحیح بخاری میں ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں، کنت اطیب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لإحرامه قبل ان يحرم. فرماتی ہیں احرام کے باندھنے سے پہلے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خوشبو لگایا کرتا. اور اسی حدیث میں ہے کہ اس کے بعد جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم احرام کی نیت فرما لیتے تو میں خوشبو کی چمک کو آپ کے سر کی مانگ کے درمیان دیکھتے. احرام کے بعد اس خوشبو کی چمک کو جو میں احرام کی نیت کے کرنے سے پہلے آپ کو لگاتی، میں آپ کے سر مبارک کی مانگ کے درمیان اس خوشبو کی چمک کو دیکھ. اور پھر جب احرام کی نیت ہو چکے تو اس نیت میں کیا کہنا ہے، یہاں بھی بات سمجھنے کی ہے. احرام کی نیت کرتے وقت عمرہ یا حج کرنے کی جو نیت ہے اسے زبان سے کہنا ہے، یہاں بھی بات کو اچھی طرح سمجھ. جب کوئی شخص عمرہ کرے حج کرے اس کے لیے سنت طریقہ یہ ہے کہ عمرہ اور حج کی نیت کو اپنے دل میں بھی کرے اور اپنی زبان سے بھی کہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ جب حج کے لیے تشریف لے گئے آپ نے با آواز کہا، لبیک بحج بحجت وعمرہ، اے اللہ میں حج اور عمرہ کی نیت سے آپ کے دربار میں حاضر ہوں. بات کو ذرا سمجھیے، نماز کی ابتدا میں کیا زبان سے نیت کرنی ہے؟ بعض دوست نماز کی ابتدا میں کہتے ہیں چار رکعت نماز، اوپر زمین کے، نیچے آسمان کے، پیچھے امام کے، کتنی لمبی کرتے ہیں. آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات ثابت اور پھر کہوں اور اصرار سے کہتا ہوں، میرا ارادہ اور نیت اور خواہش یہ ہے کہ عمرہ کے مسائل بھی سمجھیں اور دین کی جو بنیادی باتیں ہیں ان کو بھی اپنے ذہنوں میں اتارتے جائیں. نیت کے الفاظ کہاں بولنے ہیں؟ جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان مبارک سے بولے اور جہاں آپ نے اپنی زبان مبارک سے نیت کے الفاظ ادا نہیں کیے وہاں نیت کے الفاظ بولنا درست. مومن کی شان کیا ہے؟ وہاں بولے جہاں اللہ کے حبیب بولے، وہاں چپ رہے جہاں اللہ کے حبیب چپ رہے، وہاں بیٹھے جہاں وہ بیٹھے، وہاں اٹھے جہاں وہ اٹھے. اپنی مرضی کو، اپنی خواہش کو، اپنی رائے کو دین میں داخل نہ کرے. بات یہ عرض کی عمرہ اور حج کی نیت کرتے ہوئے، عمرہ اور حج کی نیت کو اپنی زبان سے ادا کرنا ہے اور اس کے بعد کیا کہنا ہے. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما بیان فرماتے ہیں، رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان الفاظ میں تلبیہ کہتے ہیں، لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. کتنا پیارا ہے یہ تلبیہ، لبیک اللہم لبیک، اے میرے اللہ میں حاضر ہوں. کتنا پیارا ہے یہ تلبیہ، اے میرے اللہ میں حاضر ہوں، اے میرے اللہ میں حاضر ہوں، لا شریک لک، اے اللہ تیرا کوئی ساتھی نہیں، تیرا کوئی ہمسر نہیں، تیرا کوئی شریک نہیں. ان الحمد والنعمت لک والملک، سب تعریف سب نعمتیں تیری ہی طرف سے، بادشاہی تیرے لیے ہے، لا شریک لک تیرا کوئی شریک. یہ تلبیہ پکارتا جا اور اس لبیک کو با آواز بلند کہ، اس لبیک کو با آواز بلند کہے. حضرت صائب رضی اللہ تعالی عنہ وہ بیان کرتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے پاس جبریل آئے ہیں اور انہوں نے مجھے یہ حکم دیا ہے کہ میں تمہیں یہ حکم دوں کہ تم اپنے لبیک کے ساتھ حضرت صائب رضی اللہ تعالی عنہ وہ بیان فرماتے ہیں کہ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے پاس جبریل آئے ہیں اور انہوں نے مجھے یہ حکم دیا ہے. اور ذرا غور کیجئے، جبریل اپنی مرضی سے حکم دیتا ہے؟ کن کی مرضی سے حکم دیتا ہے جبریل؟ حکم دینے والے کی مرضی سے حکم دے رہا ہے. جبریل نے مجھے یہ حکم دیا کہ میں تمہیں یہ حکم دوں کہ اپنے لبیک کے ساتھ اپنی آوازوں کو بلند کرو. اور یہاں ایک بات اور سمجھیے, اب عمرہ کے لیے تو عورتیں بھی جاتی ہیں مرد بھی جاتے ہیں, کیا عورتیں بھی اپنی آوازوں کو بلند کریں گی؟ بتلائیے. عورتوں کا گانا سننا تو درست ہے اور تلبیہ سننا, بتلائیے, عورتوں کے لیے اس بات کی اجازت نہیں. سن لیجیے, عورتوں کے لیے اس بات کی اجازت نہیں کہ ان کے لبیک کی آواز کسی مرد تک پہنچ جائے. اسلام اس بارے میں بڑا حساس ہے اور یہ مستقل موضوع ہے, اللہ نے توفیق دی تو کسی نشست میں اس پر بات کریں. عورتیں وہ تلبیہ میں اپنی آوازوں کو پست رکھیں, ان کی آواز صرف انہی کو سنائی دے, دوسرے مرد تک ان کی آواز کا پہنچنا اگرچہ وہ آواز لبیک پر مشتمل ہو